السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان، اور آپ سب کو بہت بہت سلام۔ صدائے جہاں کی 13th ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ نگہت، آج آر این این کی جانب سے ہمارے لسنرز کیا سننے والے ہیں، اور اس کے بعد انہیں بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ آج ان کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔
جی بالکل، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے دی گئی تجویز، جس میں کہا گیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ اس پر آپ سن سکیں گے قانونی ماہرین، پارلیمنٹیرینز اور مذہبی سکالرز کی آرا۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں اسلام آباد میں فاٹا ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی اہمیت پر منعقدہ ایک سیمینار کا احوال۔ اس کے بعد ہم آپ کو آج سیر کروائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں موجود قدیم اور تاریخی چرچ کی، اور آخر میں آپ سنیں گے صوفی بزرگ چنن پیر کے میلے پر ایک فیچر رپورٹ۔ اب سارا آپ بتائیں کہ آپ اس ہفتے کیا لے کر آ رہی ہیں۔
جی، پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے اور ان کے مشورے کے بعد جو شادیوں پر ڈبیٹ شروع ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ ہم شادیوں کے ہی ریفرنس سے آپ کے لیے کچھ ایک ان یوزول اینگل سے رپورٹ لے کر آئیں۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے امریکہ میں بین النسلی یا انٹر ریشل شادیوں کے بارے میں، اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے پاکستانی امریکن جوڑے سے جن کی انٹر ریشل میرج ہے، اور اس کے بعد بات ہوگی دنیا بھر میں موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے۔ استعمال بڑھتا جا رہا ہے لیکن کس مقام پہ اس وقت کھڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پھر بات ہوگی بچوں کی بہتر نشوونما کی، اور اگر آپ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ بہت اہم معلومات ہیں جو آپ ضرور سننا چاہیں گے۔ لیکن آج کے شو کا سب سے پہلے آغاز ہم کریں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سے، جس میں بات ہوگی پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک حالیہ بیان کے حوالے سے۔ سو نگت، آپ آگے بڑھائیے شو کو۔
جی بالکل، پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی رپورٹ کی جانب۔ ان دنوں جہاں پاکستان میں حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اس پر تبصرے بھی جاری ہیں، وہیں پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے پاکستان کے فیملی لا، جس میں مردوں کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کا پابند بنایا گیا ہے، کو ختم کرنے کی تجویز پر مختلف حلقوں میں بحث ہو رہی ہے اور اس پر مختلف آرا بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن ملک کی زیادہ تر خواتین اسلامی نظریاتی کونسل کی اس تجویز کی مخالفت کر رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بھی اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، یہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے جو پارلیمان کو اسلامی نقطہ نظر سے قوانین میں تبدیلی یا قانون سازی کی تجویز دینے کا مجاز ہے، اور اس ادارے کی تجویز پر عمل کرنا یا نہ کرنا پارلیمان کا کام ہے۔ اس ادارے کی جانب سے دی گئی حالیہ تجویز پر آئینی ماہرین، پارلیمنٹیرینز اور مذہبی اسکالرز کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹر آصف محمود بلوچ کی اس رپورٹ میں۔
اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس گزشتہ دنوں چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں آئلی قوانین سن 1961 کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، اور قانون کی ایک شق جس میں قانونی طور پر مردوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی سے تحریری اجازت لیں۔ کونسل کے اجلاس میں اسی شق کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ مولانا محمد خان شیرانی کا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شریعت کے تحت دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا لازمی نہیں ہے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قانون میں ترمیم کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے پیش کردہ اس تجویز اور اس حوالے سے ملک میں رائج قانون پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد سے، اور ان سے پوچھا کہ اس حوالے سے ملک کی قانون کیا کہتا ہے، تو انہوں نے بتایا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ شق غیر شرعی نہیں ہے۔ 1960 کے عشرے میں جب مسلم فیملی لاز آرڈیننس کو لاگو کیا گیا، اس کو عدالتوں کے اندر بھی چیلنج کیا گیا اور زیر بحث لایا گیا، لیکن عدالتوں نے اس شق کو درست تسلیم کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 50 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، تو اس طرح کا مسئلہ اٹھانا غیر ضروری تھا، اور اب یہ پارلیمان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک ان کی ریکمنڈیشنز کو قبول کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح کی بات تھی جس میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو اس وقت 50 سال کے بعد مزید کوئی کنٹروورسی یا تنازعہ پیدا کرنے کی قطعا ضرورت نہیں تھی۔
اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے دی گئی تجویز پر پارلیمنٹیرین کا کیا موقف ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے چند پارلیمنٹیرین سے بات کی۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا کا اس حوالے سے کہنا ہے،
یہاں پہ قانون رائج ہے جس کا نام مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، جس پہ انیکٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑا مستند قانون ہے جو تمام فقہ تھی اس کے نمائندوں سے مشاورت کے بعد بنایا گیا تھا، اور یہ 62 سے بنا ہوا ہے، آج تک اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی نہیں، آلن فانن اس کے اوپر بات چھڑی ہے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی منشا کے اوپر تجویز کیا گیا، کسی ایک کو ضرورت ہوگی تیسری یا چوتھی شادی کی، کیونکہ ان لوگوں کی تو دو دو تین تین چار چار عمومی طور پر سنا جاتا ہے کہ ان کی شادیاں ہیں۔
حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سن 1960 اور 1961 کے پرانے قانون کو قطعاً تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
یہ 1960-1961 سے یہ قانون یہاں پر لاگو ہے، میں سمجھا جو لاگو قانون ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اسلام کو زد نہیں پہنچتی اس بات سے، یہ لا آلریڈی موجود ہے ملک میں کہ کسی شخص نے اگر شادی کرنی ہے دوسری اور مجبوری ہے کوئی تو اس کو بیوی سے اجازت لینی ہوگی، یا بیوی اگر اجازت نہیں دیتی تو اس کو کنسلیشن کورٹ سے لینی ہوگی۔
حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور بین المذاہب ہم آہنگی امور کے وفاقی وزیر پیر سید امین الحسنات کا کہنا تھا،
میں سمجھتا ہوں جب تک وہ قانون رائج ہے تو اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا صرف مشورہ ہوتا ہے، اس کی باتیں تسلیم نہیں کی جاتی، کسی کا دل ہے تو کرے، نہیں دل تو نہ کرے، تو اس لیے جب تک پرانی چیزیں پریویل کر رہی ہیں وہ چل رہی ہیں تو وہی ہے، پرائم منسٹر مالک ہے، ہر چیز کا ایڈوائزر اس نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی سنتا ہے، جس پہ مرضی ہو عمل کرتا ہے، جس پہ نہ مرضی ہو نہیں عمل کرتا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سریا امیر الدین کا موقف ہے کہ اسلام نے عورتوں کے دیگر بھی کئی حقوق متعین کر رکھے ہیں، اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ اقدام کے بیوی سے اجازت نہ لی جائے غلط فیصلہ ہے۔
دیکھیں اسلام میں تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، مولانا صاحب اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب تو اجازت دیتا ہے کہ خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، ہماری حضرت خدیجہ وہ بزنس کرتی تھی، ہماری بی بی عائشہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، تو ہمارا مذہب تو ہر چیز کی اجازت دیتا ہے۔ شیرانی صاحب نے یہ کیا پوائنٹ اٹھا دیا کہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لے، یہ میں اس کے سراسر خلاف ہوں، پاکستان کی تمام خواتین اس کے خلاف ہے اور سخت خلاف ہے۔
جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حماد اللہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے تمام لوگ ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ درست اقدام ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل میں ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے مطلب یہ کہ ہر مسلک کی نمائندگی وہاں موجود ہے، اس میں ریٹائر ججز وکلا بھی وہاں موجود ہے، تو ایک کنسنسس کے بنیاد پر ایک بات انہوں نے کی، ایک فیصلہ کیا، میرے خیال میں یہ ایک ٹو زیڈ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں اس میں جو ان کا حقوق ہے وہ مساوی تقسیم ہونی چاہیے، اس میں بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں کہ وہاں میں بے انصافی کروں گا، مجھ سے روک نہیں سکے گا، میں انصاف نہیں دے سکوں گا، پھر چار اور دو سے بہتر ایک۔
ممتاز عالم دین، مذہبی سکالر اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد بیویوں کو برابر بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے تو اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ قرآن مجید میں تو دوسری بیوی کی اجازت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن شوہر پر پابندی ہے کہ اس نے عدل کرنا ہوگا۔ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اگر کسی نے فرض کرو کہ دو شادیاں کر رکھی ہیں اور اگر کسی بیوی کو مساوی حقوق نہیں مل رہے تو عدالت سے رجوع کرے، اور عدالت میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ اس کے مکمل حقوق دلائے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے آصف محمود بلوچ۔
سو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ویسے نگت، ایک بات جو اس میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ وفاقی وزیر پیر سید امیر الحسنات نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلہ جو ہے وہ ایک مشورہ ہے اور اس پر عمل درآمد حکومت پر فرض نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں جب دینی علماء کسی بھی مذہبی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں تو اس کو عوام بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد اگر نہ بھی ہوا تو بھی اس صورت میں لگتا ہے کہ کم از کم عوامی سطح پہ اس پہ بحث بھی چھڑ تو گئی ہے۔ لیکن اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ پیچیدگیاں بھی ہوں. اگر دینی امور سے ذرا ہٹ کر دیکھی جائے تو اس وقت جتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں, ایسے میں ایک سے زیادہ بیوی اور دو سے زیادہ بچے پالنا جو ہے وہ ویسے بھی ایک کافی مشکل کام لگتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ اگر بندہ سوچتا بھی ہے دوسری شادی کا تو اس کو اپنے اخراجات یاد آ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت جتنی مہنگائی ہے یہاں پہ اور ایک فیملی کو چلانا بہت ہی مشکل کام ہے.
رائٹ, شادیوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بات کرتے ہیں بین النسلی یا انٹر ریشل میرج کی. سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم عام طور پر اپنے ہی خاندان یا اپنی ذات برادری میں رشتے ڈھونڈتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں اب جس طرح لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں تو اس وجہ سے بین النسلی شادیاں بھی اب پہلے سے زیادہ عام ہو رہی ہیں. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ایک وقت تھا جب امریکہ میں سفید فام اور سیاہ فام افراد مرد اور خواتین کے درمیان شادی کو جرم سمجھا جاتا تھا, اور ایسی صورت میں جو سیاہ فام شخص تھا اس کو باقاعدہ جیل جانا پڑتا تھا, اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا تھا. تو اب تو حالات ایسے نہیں ہیں, بلکہ نیو یارک کے جو نئے میئر ہیں بل ڈی بلاسیو, وہ شہر کے پہلے ایسے میئر ہیں جو خود سفید فام ہیں اور ان کی اہلیہ سیاہ فام ہیں, اور ان کی فیملی کو بہت سے لوگ امریکی معاشرے کے بدلتے ہوئے روپ کی عکاس بھی قرار دے رہے ہیں, جس میں مختلف ممالک, نسل اور رنگ کے لوگوں کے درمیان میل جول بڑھ رہا ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ رشتے اب عام ہوتے جا رہے ہیں. سو امریکہ میں بین النسلی شادیوں کو اب کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس پر آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی بہجت جلانی کی یہ رپورٹ.
1969 کا زمانہ تھا جب امریکہ میں محض 4% لوگ ہی ایسے تھے جو انٹر ریشل یا پھر بین النسلی شادی کی منظوری دیتے تھے, اور آج 87% لوگ اس طرح کے بندھن میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے. گیلپ پول کے مطابق یہ اعداد و شمار ہم آپ کو بتا رہے ہیں. صدر براک اوباما کے والدین بھی اسی نوعیت کے بندھن میں بندھے تھے. مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں 18 برس سے کم عمر کے بچوں کے والدین ایسی ہی بین النسلی شادیوں کے بندھن میں بندھے ہیں. 1958 ایک اور ہی دور کا قصہ معلوم ہوتا ہے جب بین النسلی شادیاں کرنے والے افراد کو 22 امریکی ریاستوں میں گرفتار کیا جا سکتا تھا. ملڈرڈ جیٹر اور رچرڈ لونگ نے 1958 میں واشنگٹن ڈی سی میں شادی کی تھی. ورجینیا میں 6 ہفتے رہنے کے بعد جب وہ واپس واشنگٹن لوٹے تو پولیس نے رات کے وقت ان کے گھر کا دروازہ توڑا. ملڈرڈ یاد کرتی ہیں کہ انہوں نے روشنی دیکھی, ان کی آنکھ کھل گئی. وہ ایک پولیس مین تھا جو ان کے بستر کے پاس کھڑا تھا. اس نے انہیں اٹھنے کو کہا اور بتایا کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. انہیں ورجینیا سے 25 برس کے لیے نکال دینے کی سزا دی گئی. لونگ خاندان نے قانونی کارروائی کی اور 1967 میں سپریم کورٹ نے اس قانون کو 16 ریاستوں میں ختم کر دیا, جس کے بعد نسلوں کے مابین شادیوں کے سلسلے میں اضافہ ہوتا گیا. نیو یارک کی گیری بکانن کہتی ہیں کہ معاشرے میں اب اسے تسلیم کیا جانے لگا ہے, اگرچہ ابھی بھی کچھ عجیب انداز سے لوگ دیکھتے ہیں. وہ افریقی امریکی ہیں اور گزشتہ 5 برسوں سے سفید فام ٹام راجرز کی اہلیہ ہیں. ان کی ملاقات آن لائن ہوئی تھی اور انہیں پتا چلا کہ ان کی اقدار مشترک ہیں, جن میں خاندان سے وابستگی اور بندھن سب سے زیادہ اہم ہے. دونوں کے بچے ہیں جو سابقہ شادیوں سے ہیں. ٹام کی بچیاں اسکول جاتی ہیں جبکہ گیری کے بچے بڑے ہیں. نیو یارک میں ان جیسے خاندان کوئی غیر معمولی بات نہیں. کینتنابے لونگ ڈے کے بانی ہیں جو مختلف نسلوں کے درمیان ہونے والی شادیوں کے بندھن میں بندھے خاندانوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر سال تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈی بلاسیو کے انتخاب سے پتہ چلتا ہے کہ نیو یارک میں تنوع میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ صرف خاندانوں میں بلکہ مختلف رہائشی علاقوں میں بھی. مصنفہ آجا مونے کا کہنا ہے کہ ڈی بلاسیو کی شادی افریقی امریکی خواتین کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے, جنہیں پاپولر کلچر یا پھر سیاست کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے یا پھر انہیں سرے سے ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. مونے کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنی ہی نمائندگی ہوتے دیکھنا ایک بہتر احساس ہے, جو واقعتاً امریکہ میں آج کی روزمرہ زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
سو امریکہ میں بین النسلی شادیوں کے حوالے سے ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس بارے میں آپ نے رپورٹ تو سنی, لیکن اتنا میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ انٹر ریشل میرجز ابھی بھی امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں تھوڑی زیادہ کامن ہیں. ابھی بھی دیہی علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں آپ جائیں تو یہ کم ہی نظر آتی ہیں, لیکن فرق اب ماضی کے مقابلے میں یہ ہے کہ ان کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور ان کو کوئی جرم نہیں قرار دیا جاتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی شادیوں میں مذہب, زبان, روایات اور ثقافت کے حوالے سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے اور یہ شادیاں شاید اس لیے پائیدار نہ ہوتی ہوں کہ لوگ اپنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو وہ شاید دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے ہوں گے, تو اس وقت آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک پاکستانی امریکن جوڑے سے. پاکستانی کلاسیکل ڈانسر ہیں تحریمہ مٹھا اور ان کے شوہر ہیں امریکن, ان کا نام ہے ولیم بیرن. ان دونوں کی ملاقات پاکستان میں ہوئی جب ولیم بیرن ایک بین الاقوامی امدادی تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے پاکستان آئے اور ان دونوں کی شادی ہوئی اور اب یہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب رہتے ہیں. تقریباً 20 سال ہو گئے ان کی شادی کو. ان کا ایک بیٹا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سے گھر میں بڑے پیار محبت سے رہ رہے ہیں. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ جب ولیم تحریمہ کے پیرنٹس کے پاس گئے یہ رشتہ لے کے تو ان کا کیا ریئیکشن تھا, اور اس کے علاوہ تحریمہ کو ولیم کی فیملی نے کس حد تک قبول کیا. ان سے ان کی شادی کے بارے میں اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم نے بات چیت کی. تو آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا.
میرے والدین جو تھے ان کو بالکل اس بات سے کوئی حیرانی یا پریشانی نہیں تھی کہ بھائی یہ کہیں اور سے آتے ہیں, کیونکہ میری جو بڑی بہن ہے ان کی بھی شادی آئرش مین سے ہو چکی ہے. میرے جو والدین ہیں ان کی مکس میرج ہے اور ان کی پیار کی شادی تھی, تو ہمارے ذہن میں یہ ان باتوں سے فکر نہیں ہے.
میرے خاندان کی نسبت ان کے گھر والوں نے ہماری شادی کو بہت بہتر انداز سے قبول کیا. میرے گھر والوں کے ذہن میں بہت سے سوال تھے. وہ جنوبی ایشیا کے بارے میں بہت زیادہ جانتے نہیں تھے, انہیں بہت سی غلط فہمیاں تھیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے.
آپ دونوں کا تعلق دو مختلف ثقافتوں سے ہے, اس فرق کے باوجود آپ میں ایسا کیا مشترک ہے جو آپ کے بندھن کو مضبوط بناتا ہے؟
میرے خیال میں ہم دونوں کی اقدار بڑی حد تک مشترک ہیں. ہمارا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ملتا جلتا ہے. ہمارے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور زندگی کو ایک ایڈونچر کی طرح دیکھنا اہمیت رکھتا ہے.
I think the only thing that is missing is that he is not able to speak Urdu. تو کبھی کبھی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی صحبت میں ہوں, کہ سارے اپنی زبان بول رہے ہیں تو یہ ہنستے ہیں کہ ہاں تم بھاگی بھاگی جاتی ہو کہ بھائی میں نے اردو میں بات کرنی ہے اور پاکستانیوں سے ملنی ہے, اور 5 منٹ بعد مجھے آ کے تم کہتے ہو کہ چلو چلو گھر چلتے, گھر جانے کا وقت ہے. کیونکہ صرف پاکستانی ہونے کے حوالے سے یا اردو بولنے کے حوالے سے اس کا مطلب نہیں کہ یو شیئر سم تھنگ, کہ آپ کی طبیعت جو ملتی ہے اور آپ انہی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں جو کہ باقی لیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان سے دل بہت جلدی بھر جاتا ہے. اس سے زیادہ کچھ چاہیے زندگی میں.
یہ بتائیں پاکستان میں ایک سفید فام امریکی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کیسا تھا؟
اب ہم ایسی زندگی نہیں رہتے تھے کہ جی ایک گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے شوہر کے ساتھ دوسرے گھر میں چلے گئے. ہم نے روز واک پہ نکلنا ہوتا تھا, ہم بازار جاتے تھے, تو ہمارے پیچھے باقاعدہ ہر وقت 5 یا 6 مرد لگ جاتے تھے. اور پنجابی میں ایسی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ مجھ سے مڑ کے کہتے تھے واٹ آر دے سینگ. آف کورس ان کو احساس ہے کہ کوئی غلط بات کی جا رہی ہے کیونکہ لہجہ ایسا تھا, لیکن میں ان کو کبھی یہ بتاتی نہیں تھی. کہ انہوں نے کہا کہ آدھی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھیں باتیں, اور جو سمجھ آتی تھیں وہ بالکل اچھی نہیں تھیں.
But I have to say I'm understanding a bit what she's saying.
لیکن میں یہ کہوں گا میں پاکستان میں 7 سال رہا ہوں, جن میں سے 5 سال ہم نے وہاں شادی شدہ زندگی گزاری. جو دکاندار مجھے جانتے تھے انہوں نے مجھے قبول کیا. کئی سال بعد بھی جب ہم پاکستان گئے تو انہیں میں اور میری بیگم, ہمارا بیٹا سب یاد تھے, اور وہ مجھ سے بہت اچھی طرح ملے. لوگ آپ کو جان لیں سمجھ لیں تو قبول بھی کر لیتے ہیں.
کا ایک بیٹا ہے, کبھی اس بات پر بحث ہوئی کہ اسے کیسی تربیت دی جائے, اسے پاکستانی بنایا جائے یا امریکی؟
میرے بیٹے کو کس طرح پالنا ہے اس پر میرے اور تحریمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے دادا سے, جو بہت قدامت پسند ہے, بات چیت کر سکتا ہے, انہیں سمجھ سکتا ہے, اور پاکستان جا کر وہاں بھی گھل مل جاتا ہے.
جہاں تک اپنی روایتوں کی بات ہے, نہیں مجھے اس کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے. کیونکہ روایت کیا ہوتی ہے کہ آپ گھر میں کیا کپڑے پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں, دوسروں کا کیسے ادب کرتے ہیں, یہ چیزیں ہمارے گھر میں اس کو روز بروز ملتی ہیں.
اور کیا کبھی مذہب آپ کے درمیان اختلاف کی وجہ بنا ہے؟
میرے خیال میں عقائد اگر سچ پر مبنی ہوں اور انسان کو بہتری کی طرف لے جاتے ہوں تو وہ برداشت اور تحمل ہی سکھاتے ہیں.
اس میں سچی میرا یقین ہے کہ جو اسلام کا طریقہ ہے وہ صوفی طریقہ ہے, کہ یہ نہ کہنا کہ صرف اور صرف مجھے پتہ ہے کہ صحیح جواب کیا ہے یا صحیح طریقہ کیا ہے. ساروں کے طریقے اچھے ہیں اگر وہ کوئی یہ بات. مذہب تو آپ کے اور اپنے خدا کے درمیان ہے, نیت کا کس کو پتہ ہے سوائے اللہ کے.
جی آپ نے رپورٹ سنی بین النسلی شادیوں کے حوالے سے، ایک ایسی جوڑے کی کہانی جنہوں نے شادی کی دوسرے ملک سے ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ثقافت کو، رشتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت سی دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
جی ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، میں ہوں آپ کی میزبان نگہ تمان اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا زمان۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ حکومت کی جانب سے ملک میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے اعلان کے بعد سے اب تک صرف صوبہ بلوچستان میں ہی بلدیاتی انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کے دیگر 3 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ دوسری جانب فاٹا کے عوام کی جانب سے یہ شکایت بھی سامنے آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے خاموش ہے اور ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح بات بھی سامنے نہیں آئی۔ فاٹا کے عوام کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ علاقے میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں تاکہ ان کے مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت میں فاٹا ریسرچ سینٹر نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی اہمیت اور درپیش مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ اس سیمینار کا احوال ہمیں سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین اپنی اس رپورٹ میں۔
ایک غیر سرکاری تنظیم فاٹا ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مقامی ہوٹل میں قبائلی علاقہ جات میں مقامی حکومتوں کے قیام کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں فاٹا سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء، صحافی، سول سوسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے انعقاد کے مقصد کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فاٹا ریسرچ سینٹر کے صدر ڈاکٹر اشرف علی نے بتایا۔
دیکھیں جی، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، سارے صوبے ان کی جو انتظامیہ ہے متعلقہ وہ اس حوالے سے شیڈول کا اعلان کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فاٹا کے حوالے سے کوئی بھی بات سامنے نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ بھی خاموش ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی خاموش ہے، پریزیڈنسی بھی خاموش ہے۔ تو میرا خیال ہے جب ہم مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مقامی حکومتوں کے قیام کی انتہائی اہمیت اور ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ جو سیمینار کانفرنس کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس حوالے سے ڈیبیٹس جنریٹ کیے جائیں اور اس حوالے سے ایک بحث کا آغاز کیا جائے، جس سے حکومتی ایوانوں میں بھی اس یہ جو بحث ہے یہ شروع ہو سکے اور اس حوالے سے حکومت کو قائل کیا جا سکے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ کوئی قدم لینے کی ضرورت محسوس کریں۔
فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن میں ترمیم نہیں ہوتی، فاٹا میں انتخابات ممکن نہیں۔ ڈاکٹر اشرف علی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اس پہلو پر بات کرتے ہوئے کہا۔
ایف سی آر کے حوالے سے کچھ اور بھی باتیں سامنے آئی کہ ایف سی آر اور لوکل گورنمنٹ جو ریگولیشنز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جو آنے والا ہے پروپوز، وہ یہ کہا گیا کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ جب تک ایف سی آر کو آپ اس میں ضروری ترامیم نہیں کریں گے یہ ورکیبل نہیں ہوگا۔ ایسی چیزوں کے لیے سالوں انتظار نہیں کر سکتے کہ اگر ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ بڑا ایشو جو ہے لوکل گورنمنٹ، یہ بہانا ہم نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ ترمیمات نہیں ہوئی ہے لہٰذا ہم وی کانٹ گو اہیڈ وتھ دس بزنس، ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کر سکتے، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ جو سسٹم وہاں پہ کے پی کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں وہ سسٹم ون ون فاٹا کے اندر بھی لے کے آیا جا سکتا ہے۔
بنیادی طور پر ایف سی آر کا قانون 1901 میں انگریزوں کی دور حکومت میں بنایا گیا تھا، جس میں بعض ترامیم کے ساتھ یہ ابھی بھی فاٹا میں نافذ العمل ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی خاندان کے ایک فرد سے کوئی جرم سرزد ہونے کے بعد اس شخص کے فرار ہونے کی صورت میں اس کے خاندان کے کسی بھی فرد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما اجمل خان وزیر اس قانون کے دیگر منفی پہلو پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
آپ کے قوم میں آپ کے قبیلے نے بھی کوئی ایسا کام کیا تو اس کی وجہ سے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے، آپ کے کاروبار کو سیل کیا جا سکتا ہے، چاہے پاکستان کی جس شہر میں ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پرامن فاٹا، پرامن پاکستان۔
گزشتہ کچھ عرصے سے فاٹا کے عوام کی جانب سے ایف سی آر کے قانون میں ترمیم یا اس قانون کے مکمل خاتمے کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، جس کے بعد اس قانون کے بعض شقوں میں ترامیم بھی کی گئی۔ اس قانون کے مکمل خاتمے کے راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میاں محمد اجمل کہتے ہیں،
اگر رکاوٹ تو یہی ہے نا کہ 247 جو ہے آرٹیکل آئین کا، وہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی۔
اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فاٹا کا ایریا جو ہے وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ہوگا اور اس میں فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ قانون سازی کریں گے، یعنی جو پارلیمنٹ ہے وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے جوڈیشری اس کو بالکل ٹوٹلی آؤٹ کیا ہوا ہے، تو جب تک 247 میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ایف سی آر چلے گا، 247 اگر ختم ہو جاتا ہے یا اس میں ترمیم ہو جاتی ہے اور ایف سی آر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو باقی ملکی قوانین ہیں وہ وہاں ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، جب وہاں ایکسٹینڈ ہوں گے تو پھر وہاں بھی گریجولی آپ ایکسٹینڈ کریں گے، ایک دم ایبرپٹلی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مائنڈ کے جو مزاج ہے اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔
مقررین نے فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری طور پر ضروری قانون سازی پر زور دیا ہے تاکہ قبائلی عوام کو سیاسی عمل میں شامل کر کے فیصلہ سازی کے ذریعے خود مختار بنا کر وہاں کے لوگوں میں بڑے عرصے سے موجود احساس محرومی کو ختم کیا جا سکے اور حکومتی اداروں پر عوامی اعتماد بحال کیا جا سکے، جس کے لیے مقررین کے مطابق فاٹا میں لوکل باڈیز الیکشن کا انعقاد ناگزیر ہے تاکہ ایک پرامن ترقی یافتہ اور خود مختار فاٹا کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے اور محروم قبائلی عوام کو زندگی کی بنیادی سہولت تک رسائی میں آسانی ممکن بنائی جا سکے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
جی، فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی۔ اب آتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو۔ نگت، سبھی جانتے ہیں پاکستان میں اب بلکہ دنیا بھر میں ہی اب بہت سے جو مسائل ہیں، معاشرتی اور سماجی مسائل، سیاسی مسائل، ان کے بارے میں عوام اپنی رائے سوشل میڈیا کے ذریعے، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے اب دیتی ہے اور آپس میں لوگ اس بارے میں بات چیت بھی کرتے ہیں، آن لائن لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ اگری بھی کرتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پر جو رائے ہوتی ہے اس کو کسی ایک جانب ڈھالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ سو جب یہ بات آتی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کی تو ظاہر ہے دنیا بھر میں ہی اب اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے، لیکن حال ہی میں امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے نے اس بارے میں ریسرچ کی کہ دنیا بھر میں اعداد و شمار کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ اور موبائل فون کا استعمال کس مقام پر کھڑا ہے، مختلف ممالک میں کس قدر مقبول ہے یہ ٹیکنالوجی۔ اور اس جائزے میں چونکہ پاکستان بھی شامل تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ رپورٹ لے کر آتے ہیں تاکہ پاکستان میں جب یہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی انٹرنیٹ بہت پاپولر ہو گیا اور ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، یہ بات اعداد و شمار کی نظر میں کس حد تک سچ ہے، اس کے بارے میں آئیے سنتے ہیں نیلوفر مغل کی یہ رپورٹ۔
امریکہ کے تحقیقاتی ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے 24 مختلف قوموں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کے حوالے سے تحقیقاتی جائزہ لیا ہے۔ جن قوموں کو اس حوالے سے سروے میں شامل کیا گیا ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز بن کر رہ گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ رجحان محض ترقی یافتہ قوموں میں نہیں پایا جاتا بلکہ ترقی پذیر یا ابھرتی ہوئی معاشی ممالک میں بھی ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ خاص طور پر موبائل فون نے ایک عام آدمی کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے۔ دوسری طرف انٹرنیٹ بھی لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ سروے کے مطابق پاکستان میں بھی گزرے سالوں میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا ہے اور پاکستان میں اکثریت سماجی رابطوں کی ویب سائٹس استعمال کرتی ہے تاکہ اپنے دوستوں اور رشتے داروں سے رابطے میں رہا جا سکے، مگر دوسری جانب یہ امر حیران کن ہے کہ پاکستان میں دیگر کئی قوموں کی نسبت موبائل فون اور انٹرنیٹ کے استعمال کا رجحان کم دیکھا گیا ہے۔ پیو ریسرچ نے یہ جائزہ 24 ممالک میں 24,263 لوگوں کی مدد سے مرتب کیا۔ ان تمام لوگوں سے انٹرویوز کیے گئے اور ان سے انٹرنیٹ اور موبائل فون کے استعمال سے متعلق سوالات کیے گئے۔ موبائل فون استعمال کرنے والوں کی اکثریت اس سے تصویریں کھینچنے اور ویڈیوز بنانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ 54% لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ باقاعدگی سے اپنے فون کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وینزویلا میں 77% اور چیلی میں 67% لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سیل فونز کو تصویریں کھینچنے اور ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف تنزانیہ، لبنان، یوگنڈا اور پاکستان میں 10 میں سے 4 افراد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فون کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون سے انٹرنیٹ استعمال کرنے اور انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر جانے والوں کی شرح 54% تھی۔ پاکستان میں 8% افراد اپنے موبائل فون سے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ تنزانیہ میں یہ شرح 36%، لبنان میں 35% اور یوگنڈا میں 27% تھی۔ چند ممالک میں موبائل فون استعمال کرنے والے 4 میں سے 1 فرد کا کہنا تھا کہ وہ موبائل فون پر کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ شرح حیرت انگیز طور پر کم تھی اور محض 3% کا یہ کہنا تھا کہ وہ موبائل فون پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے آپ نے ایک سروے پر مبنی رپورٹ سنی جس میں یہی کہا گیا کہ انٹرنیٹ کا استعمال دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ سنتے رہیے صدائے جہاں۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں۔ آج کے شو میں بہت سے مختلف ٹاپکس پر آپ رپورٹ سن رہے ہیں، اور اب شو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نگت، آپ بتائیے ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے اب کیا پیش ہونے لگا ہے؟
جی، اب ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں۔
اچھا، کہاں کی؟
یہ ابھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے، اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو سیر کر کے کیسا لگا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود تاریخی مقامات نہ صرف سیاحوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں بلکہ قدیم معاشرتی رہن سہن اور تہذیبوں سے بھی روشناس کرانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ ایسے ہی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت سی عمارتیں موجود ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، قلعہ روہتاس، بلتت فورٹ، کٹاس مندر، قلعہ ڈراور اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد ان جگہوں کا رخ کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک سینکڑوں سال قبل تعمیر ہونے والی ایک تاریخی عمارت سینٹ لوکس چرچ بھی ہے۔ یہ تاریخی چرچ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں موجود ہیں۔ آج ہمیں اس تاریخی چرچ کی سیر کروا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر شکیل احمد۔
ایبٹ آباد شہر کی بنیاد جنوری 1853 میں برٹش آرمی کے میجر جیمز ایبٹ نے رکھی۔ اس وقت ایبٹ آباد میں انتظامی اور دیگر معاشرتی ضروریات کے لیے تعمیر ہونے والی متعدد عمارتیں آج تاریخی مقامات کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں آریہ سماج مندر، الیاسی مسجد، تحصیل بلڈنگ سمیت دیگر متعدد عمارتیں شامل ہیں۔ لیکن تقریباً تمام تاریخی عمارتیں اب ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ صرف ایبٹ آباد شہر کے وسط میں 1864 سے قبل تعمیر ہونے والی سینٹ لوکس چرچ کی واحد تاریخی عمارت ہے جو آج بھی نہ صرف قابل استعمال ہے بلکہ اس میں عبادات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایبٹ آباد کی رہائشی صدف مسیح اور دیگر افراد کہتے ہیں کہ انہیں اس تاریخی چرچ میں روحانی سکون میسر آتا ہے۔
میں بچپن سے اس چرچ میں آ رہی ہوں، اور اس چرچ کے وسیلہ سے جو آج تک ہمیں برکات ملی ہیں وہ ہماری زندگی میں جاری اور ساری ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اسی طور سے اور اسی آزادی سے یہاں پہ عبادت کرتے رہیں گے۔
میرا نام یوسف ہارون ہے، ہم بچوں سمیت آتے ہیں، اور بڑا خوبصورت چرچ ہے، تاریخی چرچ ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔
کئی دہائیوں سے مسلسل اس تاریخی چرچ آنے والے ایک شخص چرچ کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
میرا نام ڈاکٹر سیمسن گرفن ہے، میں ریٹائر بھی ہوا ہوں ایز اے پروفیسر آف سرجری، اور میں یہاں پہ اس چرچ میں 1979 سے آ رہا ہوں۔ یہ چرچ جو تھا 1864 میں اس کی کانسیکریشن ہوئی تھی۔ اس زمانے میں کلکتہ میں جو بشپ ہوتا تھا وہی پورے انڈیا پاکستان کا، انڈیا کا پورے کا وہی بشپ ہوتا تھا۔ 1864 میں بشپ ہاں سے آیا یہاں پہ اور اس کو کانسیکریٹ کیا، کشمیر کے ذریعے ہوتے ہوئے یہاں پہ آئے اور گھوڑے پہ آئے وہ، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اس کو بلیس کیا۔ اس چرچ میں اس وقت سے ابھی تک عبادات ہو رہی ہیں۔
سینٹ لوکس چرچ 1830 سے 1840 کی دہائی میں تعمیر ہوا، جس کا باقاعدہ آغاز 1864 میں کیا گیا۔ چرچ کے پادری ریاض مبارک چرچ کی طرز تعمیر اور تعمیراتی میٹیریل کے حوالے سے کہتے ہیں،
طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ چرچ ایک گوتھک سٹائل کا چرچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت 18ویں صدی میں نہ تو سیمنٹ تھا اور نہ ریت تھی، تو اس وجہ سے اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا وہ مٹی اور چونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماش کی دال ہے اس کا لیکوڈ ہے، اور پھر اس میں بوری بھی استعمال کی گئی ہے۔ یہ خوبصورتی کے لحاظ سے ایریا میں یہ ایک لینڈسکیپ بھی ہے اور لینڈ مارک بھی ہے۔
سینٹ لوکس چرچ 1980 میں ڈائسس آف پنجاب نے ڈائسس آف پشاور کے ہینڈ اوور کیا۔ چرچ کی حدود 38 کنال رقبے پر محیط ہیں، جس میں سے 2 کنال پر چرچ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، جبکہ باقی رقبے پر خوبصورت صحن بنائے گئے ہیں، جن میں سینکڑوں سال پرانے درخت بھی موجود ہیں جن پر آج بھی پرندے اپنی دلفریب آوازوں میں گیت گاتے سنائی دیتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر عبد الصمد ایبٹ آباد شہر اور خصوصاً سینٹ لوکس چرچ سمیت دیگر تاریخی عمارات کے حوالے سے کہتے ہیں،
صرف پاکستان اور خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں ایبٹ آباد کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک ہسٹری ہے، اور الٹیمیٹلی یہ اگر ہم اس کو پرزرو کریں گے ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ڈیولپ ہوگا۔
سینٹ لوکس چرچ ایبٹ آباد کے علاوہ خیبر پختونخوا سمیت پاکستان میں بے شمار تاریخی مقامات موجود ہیں جن کو محفوظ بنا کر نہ صرف ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قدیم تہذیبوں سے روشناس کرا سکتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کی ان مقامات تک رسائی کو ممکن بنانا ملکی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پروگرام سدائے جہاں کے لیے ایبٹ آباد سے شکیل احمد۔
جی، آپ نے سیر کی صبح خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں موجود قدیم سینٹ لوکس چرچ کی، تو سارا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو اس چرچ کی سیر کر کے کیسا لگا؟
نگہت، مجھے بہت مزہ آیا چرچ کی سیر کر کے۔ سب سے تو اچھی بات یہ تھی کہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے بیٹھے مجھے لگا جیسے میں ایبٹ آباد پہنچ گئی ہوں، اور جیسی منظر کشی کی گئی اور جتنی تفصیل انہوں نے بتائی اس چرچ کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے، واقعی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اب جب پاکستان آؤں تو ضرور اس کی سیر کروں، کیونکہ یہ پاکستان میں عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں لاہور کے مغل آرکیٹیکچر کی، اور دوسری طرز کا جو آرکیٹیکچر پاکستان میں پایا جاتا ہے اس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی۔ تو مجھے کافی حیرت ہوئی سن کے کہ یہ گوتھک طرز کا چرچ ہے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ پاکستان میں اس طرح کے چرچز بھی ہیں، بیکاز عام طور پہ یورپ میں گوتھک چرچز زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اگلی رپورٹ کی جانب جائیں، نگت، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی چڑیوں کی چہچہاہٹ یہاں سن کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، وہ جتنی میٹھی آواز تھی ایسی آوازیں کم کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔
زبردست، چلیں، آپ کو ہم نے خوش کر دیا آج۔ ابھی آپ بتائیں کہ ابھی آگے کیا لے کر آ رہی ہیں آپ؟
بالکل، یہ رپورٹ سن کے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ کا اور جنوبی ایشیا کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی روایات کو قائم بھی رکھا ہے، اپنی مذہبی شناخت کو بھی قائم رکھا ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک جو پاکستانی سانچہ ہے اس میں ڈھلے بھی ہیں، ایک قوم کی طرح رہتے ہیں لیکن اپنی روایت کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اور والدین ہر گھر میں ہی اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں تک مذہبی تعلیمات پہنچائیں، اور جو زندگی گزارنے کے اچھے اصول ہیں وہ ہر بچہ اپنے والدین سے ہی سیکھتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان اصولوں سے بھی زیادہ اہم اور ان سب سے پہلے جو چیز والدین بچوں کو سکھاتے ہیں اور جو احساس والدین بچوں کو دیتے ہیں جو بچوں کی اچھی نشو نما کے لیے ضروری ہے، وہ ہے تحفظ کا احساس۔ جب تک بچہ خود کو محفوظ نہیں محسوس کرے گا، اس کی ذہنی نشو نما جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں ہو سکتی، وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ سو والدین بچوں کو کس طرح سے محفوظ محسوس کرا سکتے ہیں اور زندگی کی مختلف سٹیجز پر یہ کام کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے، آئیے سنتے ہیں شہناز نفیس کی رپورٹ میں۔
سامعین، دنیا کے ہر کونے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، جبکہ کھومے بچوں کو مستقبل کا معمار۔ لیکن کم سنی کے دور میں ان بچوں کو اپنی ہی حفاظت اور بقا کے لیے بڑوں کا سہارا اور تحفظ حاصل کرنا لازم ہے۔ اس ضمن میں بچوں کی بہتر نشوونما سے متعلق معلومات پر مبنی ایک کتاب میں والدین کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر بینجامن سپارک کی اس کتاب کا نام ہے ڈاکٹر سپارکس بیبی اینڈ چائلڈ کیئر۔ اس کتاب کے مطابق والدین اپنے بچوں کو پیار، تربیت، تعلیم اور تفریح سب کچھ دے دیں، لیکن اگر تحفظ نہ دے سکیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ بچوں میں نفسیاتی صحت کی ابتدا اس احساس سے ہی ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی بڑا موجود ہے جو ان کا تحفظ کرے گا۔ دراصل تحفظ ہی انسانی جبلت کا محور ہے۔ کوئی خطرہ ہو تو بچہ روتا ہے اور بڑا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے۔ ڈاکٹر سپارکس بیبی اینڈ چائلڈ کیئر کے مطابق ایک سال سے بڑی عمر کے بچوں میں تمام بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ اموات غیر ارادی ضرر سے ہوتی ہیں، اور والدین کو یہ بتانے کا مقصد انہیں ڈرانا نہیں بلکہ احتیاط پہ زور دینا ہے، کیونکہ بچوں کو لاحق تمام خطرات کے باوجود عوام میں حادثات سے بچاؤ کے بارے میں آگہی بڑھنے سے بچوں کی حادثاتی اموات میں کمی آئی ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ جسے حادثہ تصور کرتے ہیں اور جن سے بچاؤ کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتے، دراصل یہ حادثات نہیں ہوا کرتے، کیونکہ بڑے ان کی وجوہات کا ادراک رکھتے ہیں، جبکہ ناسمجھی کی بنا پر بچے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمرجنسی میڈیسن کے ماہر اور ڈاکٹروں اور عوام کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے والے معالج ڈاکٹر سید جنیدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں طبی وسائل کا ایک بڑا حصہ حادثات سے نمٹنے پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جنیدی کا کہنا تھا کہ بچے اپنی عمر کے حساب سے مختلف حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں، جن میں گرنا، جلنا، زہریلی چیز کھانا یا پی لینا، کسی چھوٹی چیز کا سانس کی نالی میں پھنس جانا یا کسی اور وجہ سے دم گھٹنا، پانی میں ڈوبنا، کرنٹ لگنا اور اس کے علاوہ سڑک پر ہونے والے حادثات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو گرنے، کرنٹ لگنے، جلنے، ڈوبنے یا چھوٹی چیزیں منہ میں لینے جیسے خطرات سے بچانے کے لیے اپنے گھر کو بچوں کے حساب سے محفوظ بنانے، گھر کے اندر اور باہر ان کی مناسب سرپرستی کرنے اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینے سے بچوں کی حادثاتی اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، بچوں کے جانب والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹرز کی رائے پر مبنی شہناز نفیس کی یہ رپورٹ سنی۔ سو سبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایک محفوظ ماحول میں نشو نما پائیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ٹی وی پر اور اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ بہت سے بچے تو کیا بڑے بھی اب محفوظ نہیں محسوس کرتے۔ تو کوشش یہی کیجیے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر ایسی خبروں سے دور ہی رکھیں اور ان کے سامنے ٹی وی پر مسلسل ایسی کوریج نہ سنیں جس سے بچوں پہ برا اثر پڑے۔ سو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن صدائے جہاں میں اب بھی کچھ بہت دلچسپ رپورٹس باقی ہیں، آپ کو ابھی ایک اور سیر کروانی ہے ہم نے۔ سو ہمارے ساتھ ہی رہیے، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور آج کے شو میں اب بات ہوگی کچھ روزی کمانے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ روزی کمانے کے کچھ ٹائم کے حوالے سے۔ عام طور پہ نگت یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے، دیکھا جائے تو کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن میں واقعی آپ کو رات میں کام کرنا ہوتا ہے، یعنی نائٹ شفٹ میں۔ ڈاکٹرز ایسے پروفیشن میں شامل ہیں، چوکی دار ہم جانتے ہیں، فوجیوں کو نائٹ شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، اور بھی بہت سے پروفیشنز ہیں۔ سو نگت، اس سے پہلے کہ ہم رپورٹ میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ نائٹ شفٹ میں کام کرنا صحت کے لیے کس قسم کے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور صحت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی نائٹ شفٹ میں کام کیا ہے؟
ایک دفعہ ڈیوٹی کی تھی الیکشنز کی، جو پوری رات ہم جاگتے رہے تھے اور پوری رات ہم ٹرانسمیشن دیتے رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ نائٹ شفٹ میں نے نہیں کی، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کہ میں آگے کوئی نائٹ شفٹ کروں، کیونکہ مجھے بہت ہی مشکل کام لگتا ہے۔ نیند مجھے بڑی پیاری ہے۔
بالکل، نیند بہت پیاری ہے، اور کچھ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ دن اور رات میں فرق محسوس کرتا ہے، سورج کی روشنی سے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، میں نے صبح 4:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے والی شفٹ میں 3 سال کام کیا ہے، اور اس کے لیے تقریباً رات کو 3 بجے اٹھنا پڑتا تھا، اور 3 سال میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب یہ میرے لیے آسان ہوا ہو یا مجھے اس کی عادت پڑی ہو۔ اور جب 3 سال بعد میری وہ شفٹ ختم ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر کیا کہ اب میں نارمل لوگوں والے اسکیڈول پر ہی آؤں گی۔ سو رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو اس کا آپ کی صحت پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اس کے نتائج ہیں، اور وہ آپ تک لے کر آ رہے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرل گیل۔
نیند سے متعلق ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے سے جسم کی اندرونی گھڑی کا توازن بگڑ جاتا ہے، بلکہ عمومی طور پر سونے کے اوقات میں جاگنے کی وجہ سے ہماری جینیات کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے صحت سے متعلق کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی تحقیقات میں بھی رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں نیند کی کمی کی وجہ سے ذیابیطس، دل کے دورے اور کینسر کے خطرے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تاہم ماہرین نے کہا ہے کہ ایک رات جاگ کر کام کرنے کے منفی اثرات ڈی این اے کے فطری اجزائے ترکیبی میں انتہائی تیزی سے بگاڑ کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے ایک حالیہ مضمون کے مطابق، نیند کی سائیکل یا حیاتیاتی گھڑی میں تبدیلی کا اثر ہمارے جسم کی ہر چیز کو متاثر کرتا ہے، جس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت، ہارمونز، جسمانی صحت، موڈ اور دماغ کے افعال میں بھی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ برطانوی محققین نے 22 شرکا کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں دن کی روشنی نہیں پہنچتی تھی اور رات کا سا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ مشاہدے کا حصہ بننے والے افراد دن کی شفٹ میں کام کرنے والے ملازمین تھے جن کے سونے کے معمولات کو رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں تبدیل کیا گیا، جس کے بعد ان کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے۔ جب ایک رضاکار نے رات کی شفٹ میں کام کرنا شروع کیا تو اس کی جینیاتی ٹیوننگ تبدیل ہو گئی۔ خون کے نمونوں سے ظاہر ہوا ہے کہ سیکڈین کلاک رکھنے والی جین کی سرگرمیوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی تھی۔ سرے یونیورسٹی سے منسلک تحقیق کے معاون محقق ڈیرک جان ڈیجک نے کہا ہے کہ جسم میں موجود ہر ٹیشو دن بھر اسی گھڑی کے ساتھ تال میل کو برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک قسم کی افراتفری کہا جا سکتا ہے، یا پھر اس کی مثال ایک ایسے گھر میں رہنے والوں کی سی ہے جن کے ہر کمرے میں گھڑی موجود ہوتی ہے لیکن ہر گھڑی غلط وقت بتا رہی ہے، جس کے نتیجے میں گھر والوں کے لیے وقت کا تعین کرنا مشکل ہو گیا ہے اور نتیجتاً گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسم کی حیاتیاتی گھڑی میں چھیڑ چھاڑ کا انجام بالآخر ہم آہنگ جین کو غیر متوازن کرنے پر تمام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جسم میں تقریباً 6% ایسی جینز ہیں جن میں یہ قدرتی گھڑی موجود ہے، جن کی سرگرمی دن کے بعض اوقات کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ان میں کچھ سیکڈین جین رات میں فعال ہوتی ہیں جبکہ کچھ جین دن کے وقت زیادہ فعال رہتی ہیں۔ تاہم نتیجے سے پتا چلا کہ 97% سے زائد متوازن اور ہم آہنگ جین نیند کی قدرتی ہم آہنگی سے محروم ہو چکی تھی، جس سے اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ بے قاعدہ شفٹ میں کام کرنا یا جیٹ لاگ ہونے کی صورت میں ہمیں کیوں اتنا برا لگتا ہے۔ پروفیسر ڈیجک نے کہا ہے کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیند کے فطری عمل کو متاثر کرنے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نتیجہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ قدرتی نیند کا عمل متاثر ہونے پر حیاتیاتی گھڑی اور سیکڈین کلاک رکھنے والی جین میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، نائٹ شفٹ کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی، نائٹ شفٹ کرنے والوں کی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے یہ ہمیں بتایا گیا۔ ابھی آپ کو پروگرام کے آخری حصے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں چنن پیر کے میلے کے حوالے سے جو ان دنوں سجا ہوا ہے۔ چنن پیر صوبہ پنجاب کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام وہاں کے ایک صوفی بزرگ چنن پیر کے نام سے رکھا گیا، اور یہ قلعہ ڈراور اور دین گڑھ کے بیچ میں واقع ہے، جہاں پر چولستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ہر سال مارچ کے مہینے میں یہاں پر چنن پیر کا میلہ سجتا ہے، جہاں پر عقیدت مند اپنی منتیں اور مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا بتائیں کہ چنن پیر کے حوالے سے، یوں تو چنن پیر سے کئی روایات منسوب ہیں، مگر زیادہ مستند سمجھی جانے والی داستان حضرت جلال الدین سرخ پوش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ اس مکان پر رکے اور یہاں کے بے اولاد بادشاہ سادارن کو آپ کی کرامات کا علم ہوا۔ بادشاہ نے درویش سے اولاد کی دعا مانگی تو جواب میں بیٹے کی بشارت ملی۔ شہزادہ پیدا ہوا تو اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے اس کا نام چاند سے تشبیہ دی اور چنن پکارنے لگے۔ کچھ دن گزرے تو دعا نے اثر دکھایا اور چنن نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ریایا میں بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کا بیٹا غیر مذہب کا نام لیوا ہے۔ سادارن سادارن ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھا، سو اس نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر ماں ملکہ ہونے کے باوجود ماں رہی اور باپ کو بیٹے کی جان بخشنے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ نے چنن کو جان کی امان تو دی، مگر گرج میں رکھنے کی بجائے صحرا میں چھوڑنے کی شرط باندھ دی۔ سو ایک رات ماں کے دامن سے اٹھا کر چنن کو ریت کے ایک ٹھیلے پر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دن گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹھیلے پر ایک ہرنی چنن کو دودھ پلا رہی تھی۔ بات ملکہ تک پہنچی تو وہ بچے کے پاس پہنچ گئی، اور یہی بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے آگے روایت خاموش ہے اور عقیدت بولتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی شاہی محافظ ٹھیلے پر پہنچے چنن پیر غائب ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی چنن پیر آگے چل کر بہت بڑے صاحب حال بزرگ ہوئے، جن کی تبلیغ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ اب یہ روایت کتنی سچی ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ کو اب لیے چلتے ہیں میلے کی جانب جو اس وقت سجا ہوا ہے۔ اس میلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 7 جمعراتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی اصل رونق 5ویں جمعرات کو لگتی ہے۔ اس میلے کے حوالے سے فیچر رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر طاہر بلوچ کی۔
بہاولپور کے نواحی علاقے چولستان میں روحانی پیشوا چنن پیر کا 768واں میلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ میلے ٹھیلے سرائے کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرائے کی وسیب سے چنن پیر کے ماننے والے ہزاروں عقیدت مند بیابان چولستان کے صحرائی علاقے میں جمع ہو کر ڈھول کی تھاپ پر کندھے سے کندھا ملا کر خوب ناچتے ہیں۔ اس دربار پر آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اصل سما تو اس وقت ہوتا ہے جب منت پوری ہونے پر منت اتاری جاتی ہے۔ چنن پیر کی پانچویں جمعرات پر سینکڑوں لوگوں نے اپنی منتیں جانور ذبح کر کے اتاریں۔ اس میلے میں آئے ہوئے چنن پیر کے عقیدت مندوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں آ کر بہت سکون ملتا ہے۔
عقیدت مند ہیں اور ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ہر دفعہ آتے رہیں گے یہاں پہ۔
جو منت منو ولیاں دی دربار تے پوری تھیندی ہے، لوگ منتا مانوین والا دے سال دے بعد لہن بالکل منی پوری تھئی ہے۔ چنڑ بھی منی ہے، سوئی دے بھی شادی تھی ونجے تے منت منی شادی تھی گئی جتا سہی ہے اساں محبت دی۔
میلا ٹھیک ہے، ہر سال اسوں سلام بھرے نے، جو آکو منو منی دے میں پتراں دے شادیاں کیتیاں میں منیاں نے بھائی تھائی شادیاں کرن وہ ٹھیک ہے۔
میلہ چنن پیر کے بارے میں معروف سرائے کی دانشور ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
یہ ثقافتی رنگ جو ہیں یہ دلوں سے نفرتیں اور کدورتیں نوچ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ انسان کو ازلی مسرت، روحانی مسرت اور روحانی بالیدگی سے ہم کنار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ہمارے پاس ایک طاقت ہے، اگر ہم میلوں کو پرموٹ کریں، ہم میلوں ٹھیلوں میں خود شریک ہوں، لوگوں کو آزادیاں دیں کہ کس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح اپنے رنگ میں اور سرمستی میں ایک وفور میں آتے ہیں، جھومر کھیلتے ہیں، رقص کرتے ہیں، کشتیاں لڑتے ہیں، اونٹ دوڑاتے ہیں، اپنے جانوروں کو ساتھ لاتے ہیں، ان کو زیورات پہنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان قدورتوں سے، ان نفرتوں سے اور ایک آسیب زدہ معاشرے سے نکال کر فطرت کے قریب لے جاتی ہیں، اور فطرت کے قریب ہی جو زندگی ہے وہی پر لطف ہے، وہی دل پذیر ہے، وہی سب سے خوبصورت ہے۔
چنن پیر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہندو مسلم ایک ساتھ مل کر اس میلے کی خوشی مناتے ہیں۔ چولستان کے مشہور گائک موہن بھگت خواجہ غلام فرید کی کافیاں گا کر خوب داد وصول کرتے ہیں۔ میلہ چنن پیر آنے والوں کے لیے جہاں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، وہیں چولستانیوں کے لیے بھی یہ عید برات سے کم نہیں، کیونکہ اس میلے میں مقامی چولستانیوں کو روزگار کے کئی مواقع میسر آتے ہیں اور ان کی آمدن میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ طاہر بلوچ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، چولستان، بہاولپور۔
چنن پیر کے عرس کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی، اور ایک مرتبہ پھر یہی لگا جیسے ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ اور نکہت، آپ نے جو روایت بھی سنائی ان کے حوالے سے وہ بہت ہی دلچسپ تھی، اور اس سے ایک بار پھر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور جنوبی ایشیا میں اتنے مختلف رنگ ہیں ثقافت کے، اور اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، اتنی دلچسپ روایات ہیں کہ ان کو ایک سے دوسرے شخص تک منتقل کرنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، ان کو سننے کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ رپورٹ سن کر دل اس لیے بھی خوش ہوا کہ اس سے ایک بار پھر احساس ہوا کہ پاکستان میں مختلف روایات سے، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں۔ اور ہماری یہی امید ہے اور یہی دعا ہے آج جاتے جاتے کہ پاکستان میں وہی دن پھر سے نظر آئیں جب لوگ مل جل کر بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی روایات کو قائم رکھ سکیں، آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار، وہ خیر و عافیت سے رہیں۔ اور اگلے ہفتے ہماری پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اگر آپ اس شو کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے sejradio@vaonews.com پر، اور اگر آپ فیس بک کے ذریعے ہم سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر، اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کیا سننا چاہتے ہیں۔
جی بالکل، اسی طرح آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے پاکستان میں خط لکھنے کے لیے پروگرام سدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا، لیکن اگر آپ پروگرام دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر جا کے آپ اس کو سن سکتے ہیں، پتہ ہے rnn.fm اور urduvoa.com۔ اسی کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے نکہت امان آپ سے اجازت چاہیں گی، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔